نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 124 آیت 36 سے 57 تک. لیسن نمبر 124 آیت 36-57. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَان. وَدَخَلَ اور داخل ہوئے, مَعَهُ اس کے ساتھ, یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی, فتیان دو نوجوان. قَالَ کہا, احدہما ان دونوں میں سے ایک نے, انی بے شک میں, ارانی دیکھتا ہوں خود کو, ارا دیکھتا ہوں نی خود کو, اعصرو کہ میں نچوڑ رہا ہوں, خمرا شراب. وقال الاخر اور کہا دوسرے نے, انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو, احملو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں, فوق رأسی اپنے سر کے اوپر, خبزن روٹی, تأکلو کھا رہے ہیں, الطیر پرندے, منہ اس سے, نبئنا بتائیے ہم کو, بتأویلہ اس کی تعبیر, اس کا مطلب, انا نراکا بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو, من المحسنین محسنین میں سے, احسان کرنے والوں میں سے, نیکوکاروں میں سے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ مصر کے اعلی طبقے کی خواتین نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا, لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئی. جب وہ اپنی اس چال میں ناکام ہوئی اور انہیں مائل نہ کر سکی, تو انہوں نے آپ کے لیے جو مقام پسند کیا وہ کیا تھا؟ جیل, قید خانہ. اور ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا جائے. چونکہ آپ غلام تھے مصر میں, اس لیے آپ کے خلاف کوئی عدالتی کاروائی بھی نہیں ہو سکتی تھی, اس کی ضرورت نہیں تھی, ہو تو سکتی تھی لیکن نہ کی گئی. اور صرف مالک کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا گیا. جیل خانہ اگرچہ ایک بہت ہی مشکل ترین اور تکلیف دہ اور انسانی زندگی کی سزا کا ایک بہت بڑا مقام ہو سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب کسی بھی چیز کی انتہا ہو جاتی ہے, جب کوئی بھی تکلیف اپنی حد کو پہنچتی ہے, جب رات اپنی تاریکی کے اختتام کو پہنچتی ہے, تو وہیں سے صبح کا آغاز ہوتا ہے. جب رات کی تاریکی زیادہ ہو جاتی ہے, اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے, پھر صبح پھوٹتی ہے. تو اسی طرح یوسف علیہ السلام کے لیے بھی قید خانہ آئندہ ترقی کا ایک زینہ بن گیا, ایک سٹیپ بن گیا. وہ کس طرح؟ کہ اب تک یوسف علیہ السلام صرف عزیز مصر اور عزیز مصر کے چند ساتھیوں تک متعارف تھے, لیکن جیل خانے میں پہنچ کر جب بادشاہ کو ایک خواب آیا اور یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتانے میں کامیاب ہوئے, تو ان کا چرچا بادشاہ تک ہوا, اور پھر بادشاہ کے ذریعے ایک طرح سے پوری مملکت تک وہ متعارف ہو گئے. کیونکہ بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر کے لیے بڑے بڑے معززین, اپنے ملک کے علماء اور جو بھی شخصیتیں تھیں, ان سب کو مدعو کیا تھا کہ وہ اس خواب کا مطلب بتائیں, لیکن کوئی بھی مطلب نہ بتا سکا, اور وہ مطلب یوسف علیہ السلام نے بتایا. اور اس طرح وہ جیل خانہ سے نکل کر بادشاہ کے مقرب بن گئے. تو یہاں سے اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے. اب تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ تفصیلات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَان, جس وقت یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ بھجوایا گیا, ان کے ساتھ ہی, مَعَهُ یعنی ساتھ ہی, دو اور نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے. وہ دو کون تھے؟ وہ دونوں شاہی دربار سے منسلک تھے, اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے آپس میں ملی بھگت کر کے بادشاہ کو قتل کرانا چاہا. ایک ان میں سے ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا, اور دوسرا خباز یا نان بائی تھا, یعنی کک تھا یا کھانا کھلانے کے کام پر مامور تھا. اب یہ ہوا کہ جیل خانہ میں ان دونوں نے بھی خواب دیکھا اور اپنا خواب یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئے. قال احدہما, ان میں سے ایک کہنے لگا, انی ارانی احسر خمرہ, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, اور خمر جو ہے وہ انگور کی شراب کو کہتے ہیں. ایران کا بادشاہ جمشید اس کا موجود تھا, اس نے اس کا آغاز کیا تھا. اور ویسے خمر جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا, اسی سے خمار عورت کی اوڑھنی کو کہتے ہیں, کیونکہ وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے, اس کو چھپا لیتی ہے, نہ صرف اس کا سر بلکہ اس کا سینہ اور کندھے وغیرہ بھی, اگرچہ ہم نے اس کا عملی مفہوم بدل دیا ہے. اگر سر ڈھانپتے ہیں تو سینہ نہیں ڈھانپتے, اور اگر سینہ ڈھانپتے ہیں تو سر نہیں ڈھانپتے. یہ دونوں ایکسٹریمز ملتی ہیں نا, بہت کم لوگ ہیں جو درمیان میں ہیں, اور وہی صحیح ہیں جو دونوں ڈھانپتے ہیں. اسکارف اس طرح نہیں پہننا چاہیے کہ وہ صرف سر پر ہو اور ایک گرا لگا کے پیچھے پھینک دی جائے, پورا سینہ ننگا ہو رہا ہو, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر اس کی تاکید کرتے ہیں, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ, وہاں بھی خمر یعنی خا میم را کا روٹ استعمال ہو رہا ہے, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے خمار یعنی اپنی اوڑھنیاں یعنی جو سر کا کپڑا ہے وہ اپنے سینوں پہ بھی ڈالیں. لیکن بعض لوگوں نے بس اس بات کو پکڑ لیا کہ قرآن کہتے سینوں پہ ڈالو, تو انہوں نے سینوں پہ ڈال لیا اور سر کو اس سے اپنی مرضی سے ایگزمپٹ کر دیا. تو خمر کہتے ہیں ڈھانپنے والی چیز کو, خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو. اوڑھنی سر کے باہر سے سر کو ڈھانپتی ہے اور خمر اندر سے ڈھانپ دیتی, یعنی عقل کو ڈھانپ دیتی. شراب جو ہے وہ مت مار دیتی ہے, نشے کی چیز ہے. تو مانا دونوں میں ایک ہی پایا جاتا ہے. وقال الآخر, اور دوسرے نے کہا, انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا, میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں, تأکل الطیر منہ, اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں, یعنی جو میرے سر پہ ہے اس میں سے پرندے نوچ کے جا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ, آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں. گویا وہ دونوں ساتھی جو جیل خانے کے ساتھی تھے, وہ جیل میں آپ کے اخلاق, آپ کے کردار, آپ کی شخصیت کو دن رات دیکھ رہے تھے, اور وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے تھے, آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے تھے, اور یہی چیز انہیں یوسف علیہ السلام کے پاس لے آئی تھی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اخلاق کے ذریعے انسان بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ کوئی فائدہ نہیں, کوئی قیمت نہیں اخلاق کی, جتنا مرضی کسی کے ساتھ اچھا کرو لوگ برا ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ برا کرتے ہیں لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر کچھ نگاہیں آپ کے اخلاق کو کوئی ویلیو نہیں دیتی تو کچھ اور نگاہیں دوسری طرف بھی آبزرو کر رہی ہوتی اور وہ اس کی ویلیو کو پہچانتی. تو انہیں جو ٹائٹل ملا وہ کیا تھا, محسن کا, اور ان کا با اصول ہونا, خوش اخلاق ہونا ان کی ترقی کا ذریعہ بن گیا, کیونکہ اس طرح انہوں نے اپنے ساتھیوں کا اعتماد حاصل کر لیا. اور جو شخص اللہ کے راستے میں دعوت دیتا ہو, لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہو, اس کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں, اپنے معاشرے میں با اخلاق تو ہو لیکن ان کا اعتماد بھی حاصل کرے, لوگ اسے محسن کے نام سے جانتے ہوں, محسن کے نام سے پہچانتے ہوں. اور محسن کون ہوتا ہے, جو صرف اس وقت نیکی نہیں کرتا جب کوئی اس کے ساتھ نیکی کرے, وہ صرف اس وقت اچھا نہیں ہوتا جب کوئی اس کے ساتھ اچھا کرے, وہ اس وقت بھی اچھا ہوتا ہے جب کوئی اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے, اور وہ اس وقت بھی خیر خواہ ہوتا ہے لوگوں کا جب دوسرے اس کے بدخواہ ہو جاتے ہیں. اور چونکہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے, حالانکہ آپ دیکھیں کہ جیل خانے کی زندگی ایک ایسی زندگی جس میں انتہائی فرسٹریشن ہوتی, ڈپریشن ہو سکتا ہے, انسان بالکل دوسری طرف بھی جا سکتا ہے. اس میں ہم سب خواتین کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق, بعض خواتین کے لیے ان کا گھر قید خانہ بن جاتا ہے, ان کو کہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی, ان کو سپریس کیا جاتا ہے, ان کو ہر لحاظ سے بعض اوقات ذہنی طور پر قید کر لیا جاتا ہے. ایسے حالات میں بھی اگر انسان احسان کی روش پر قائم ہو، دوسرے کے برے سلوک کے باوجود اچھا سلوک کرتا ہے، تو ایک نہ ایک دن یہ اچھا سلوک اپنا رنگ لاتا ہے، کیونکہ یہ اچھا سلوک انسان کا اعتماد دوسرے پر بحال کر دیتا ہے. اور دوسرا خاموشی سے، اگر چنہ بھی مانے خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر خیر ہے، اور نیکی اپنا آپ منوا کے رہتی ہے. چاہے کوئی نہ بھی مانے، لیکن بعض اوقات لوگ زبان سے آپ کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل ان کے گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ زبان بھی گواہی دینے لگتی ہے، وہ اعتراف کر لیتے ہیں، جیسے کہ آگے ہم اسی واقعے میں دیکھیں گے. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، لوگ کچھ بھی کریں، معاشرہ کتنا بھی بگڑ جائے، ہمیں اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑنا. کسی کی بد اخلاقی کے جواب میں ہمارے لیے بد اخلاق ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ درست بات کریں، سچی بات کریں، دلیل سے بات کریں، اپنا موقف پیش کریں، لیکن اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے، راز کی بات کیا ہے، کہ شدید سے شدید غصے کے موقع پر بھی دھیمے رہیں، اپنے آپ کو تھام کر رکھیں، اوور ریئیکٹ نہیں کریں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ دنوں تک صبر کرتے، پھر ایک دن اتنا چلا اٹھتے ہیں کہ ہر چیز ختم ہو جاتی. یہی وہ ایک ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے، بس اس وقت اپنے آپ کو پکڑ، اور جو اس وقت خود کو کنٹرول کر لے وہی کامیاب، اگرچہ وہ انتہائی مشکل ہوتا، انتہائی مشکل، لیکن پاسبل ہے. وہی دن ہوگا جب آپ پر محسن کی چھاپ لگے گی. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، قال کہا کس نے، یوسف علیہ السلام نے، لا یأتیکما نہیں آتا تمہارے پاس، طعام کھانا. اب جیل میں کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، تو شاید جیل ہی کے کچن کہہ لیں یا ان کے گھروں سے، جہاں سے بھی کھانا آتا ہے، یہ جگہ سورس مینشن نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ نہیں آتا تمہارے پاس کھانا، ترزقانی ہی جو تم کھلائے جاتے ہو، الا نبأتکما مگر یہ کہ میں تم دونوں کو بتا دوں گا، بتعویلی ہی اس خواب کی تعبیر، کھانے سے پہلے تعبیر تم کو پتہ چل جائے گی آج، قبل ان یأتیکما اس سے پہلے کہ وہ آئے تمہارے پاس. کھانے کی بات کیوں کی، کیونکہ کھانا سب کو مرغوب ہوتا ہے، انسان کی ضرورت بھی ہے، اور پھر انہیں مطمئن بھی کیا، کیونکہ انسان کے اندر جب ایسا کوئی سوال ہو، مثلا اگر آپ نے کوئی پریشان کن خواب دیکھا ہو تو آپ کے اندر شدید قسم کی بے چینی رہتی ہے، اور کیا دل چاہتا ہے کہ فوراً کسی سے شیئر کریں، اور پھر یہ بھی کہ جس کے ساتھ شیئر کریں وہ ہمیں کوئی اس کا مطلب بھی بتائے. اور پھر اگر آپ کسی ایسے شخص کو بتا رہے ہو کہ جس پر آپ کا اعتماد ہو اور آپ کا ٹرسٹ ہو اور آپ کو یقین ہو کہ اس کے پاس مسئلے کا حل ہوگا اور وہ مدد کر سکتا ہے، تو پھر تو اور بھی زیادہ بے چینی ہو جاتی ہے کہ بس فوراً فوراً اب جواب مل جانا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، جب انہوں نے دیکھا کہ ساتھی مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں، تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں اللہ سے جوڑا. یہ نہیں کہ انہوں نے کہا آپ محسن ہیں، تو انہوں نے اپنی مزید کچھ اور تعریفیں بیان کرنی شروع کر دی، اپنے منہ میاں مٹھو بننے لگے یا اپنی کو کہانیاں سنانی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو میں تعبیر بتاتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے. ذالکما مما علمنی ربی، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ مسلسل اس کوشش میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنے کی بجائے ان کی ڈائریکشن اللہ کی طرف کی جائے، انہیں ادھر ڈائریکٹ کیا جائے. وہ اس میں اپنا کمال نہیں بتاتے کہ میرا اتنا علم ہے یا میں اتنا قابل ہوں، اور تمہیں کیا معلوم کہ میں زندگی کے کس کس دکھ سے گزرا ہوں اور کن تکلیفوں سے میں نے حکمتیں سیکھی ہیں. نہیں، یہ میرا علم ذاتی علم نہیں، یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے. اور یہ بھی اس بات کی تردید بھی تھی انڈائریکٹلی کہ میں کوئی کاہن یا نجومی نہیں. بہت سے لوگوں کے پاس علم نہیں بھی ہوتا لیکن دوسروں پہ دھاگ جمانے کے لیے وہ ہمیشہ ایسے دعوے کرتے رہتے ہیں، پہلے نہیں کہا تھا میں نے تو پہلے بتا دیا تھا، گویا میرے پاس تو انڈائریکٹلی کیا کہہ رہا ہے، بہت کچھ ہے. اور یہ بھی ایک شیطان کا وار ہوتا ہے انسان پر کہ وہ اس ذریعے سے انسان کے عمل برباد کروانا چاہتا ہے. کسی قسم کے غیب کے علم کا دعویٰ جو ہے وہ نقصان دہ ہے. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اگر کوئی ایسی بات کبھی آپ کو پتا چل بھی جائے، سمجھ بھی آ جائے، جو دوسروں کو سمجھ نہیں آ رہی، تو فوراً اسے اللہ سے منسوب کرے، یہ خیال اللہ نے میرے دل میں ڈالا، یہ بات اللہ نے مجھے سجھا دی، اللہ نے راہ دکھا دی. ذالکما مما علمنی ربی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات لوگ کسی معاملے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، یا کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے، یا کوئی حل نہیں ان کو ملتا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ حل سجھا دیتا ہے اور آپ ان کی مدد کر دیتے ہیں. تو اس وقت شیطان کے خفیہ وار کا اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر علم کا پرائیڈ یا علم کا غرور پیدا کر دے، اور اس کے اندر احساس برتری لے آئے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. کیونکہ کہیں بھی یہ خیال آنا انا خیر منہ، میں دوسروں سے بہتر ہوں، اور اس کو اپنا ذاتی کمال یا ذاتی وصف سمجھا جائے، یہ درست نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں، اللہ نے درجے رکھے ہیں، علم میں بھی درجے رکھے ہیں، جیسے سورۃ یوسف میں آتا ہے وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، اور سب سے اوپر اللہ کا علم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگ بعض کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، بعض لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ طاقت رکھتے ہیں جسمانی طور پر، بعض لوگ آپ کے کام زیادہ آتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو بھی کوئی کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. تو ایسے میں جب کبھی آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ میری سمجھ دوسروں سے بہتر ہے یا میرا علم دوسروں سے زیادہ ہے، تو فوراً اپنے آپ کو بھی سمجھائیں اور اس بات کا ذکر بھی کر دیں کہ یہ اللہ کی توفیق سے مجھے کرنے کا موقع ملا ہے. جنت میں پہنچ کر اہل ایمان کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ورنہ ہمارے بس میں تو نہ تھا کہ ہم یہاں پہنچتے، اپنی کوششوں سے تھوڑی پہنچ سکتے تھے. تو یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی خیر جو ہمیں پہنچتی یا ہم سے کسی کو پہنچتی، وہ دراصل اللہ ہی کی توفیق سے ہوتی ہے، اور یہی اللہ کا ذکر ہے کہ ایسے موقعوں پر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور دل میں بھی اس کے یہ احساس باقی رہتا ہے. ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. انی ترکت، میں نے چھوڑ دیا ہے، میں فالو نہیں کرتا، ملت قوم، اس قوم کی ملت، دین، طریقہ، اس قوم کا، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، وہم بالآخرت ہم کافرون، اور وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے، آخرت کا بھی انکار کرتے. تو جو لوگ اللہ اور یوم آخرت کو نہیں مانتے، میں ان کے طریقے پر نہیں، یعنی میں اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہوں. اب یہ ان کی باتیں جو ہیں بہت حکیمانہ ہیں، گفتگو کا بہترین فن ہے اس میں، اور میسج کنوے کرنے کا ایک سٹل طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں، تم بھی مان لو، اور میں یہ کرتا ہوں اور میں وہ کرتا ہوں. نہیں، کیا کہا؟ میں موجودہ معاشرے کے طریقے پر نہیں ہوں، میں اس سوسائٹی کے طریقوں کو فالو نہیں کرتا، میں ان طریقوں کو چھوڑ چکا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقے ایمان پر مبنی نہیں ہیں. جب بھی لوگ آپ سے کہیں نا کہ یو لک ڈفرنٹ، لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، سم ون ٹیلز یو یو آر ڈفرنٹ، تو ان اے وے یوسف علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ یو آر ڈفرنٹ، آپ محسن ہیں. تو اس کا وہ بتاتے ہیں کہ ہاں اس کا سورس کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے، کہ لوگ دنیا کو سامنے رکھ کے جیتے ہیں اور ہم آخرت کو سامنے رکھ کر جیتے ہیں، اور اصل محسن وہی ہوتا ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر جیتا ہے، وہی اس قابل ہوتا ہے کہ کوئی اس سے برا کرے تو جواب میں اچھا کرے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میری اس اچھائی کا بدلہ مجھے ایک دن ضرور مل کر رہے گا. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے پیروی کی اپنے آبا کے طریقے کی. ملت آبائی، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب کے. اب اس طریقے سے ان کی بات میں اور وزن پڑ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہاں میرے جیسا کوئی نہیں تمہیں دکھتا. انڈائریکٹلی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ساری قوم کسی اور طریقے پر جا رہی ہے اور میں تمہیں ایک اکیلا انسان دکھائی دیتا ہوں، لیکن بات یہ کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں ان لوگوں کے طریقے پر ہوں جنہیں اللہ نے چن لیا تھا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. ویسے تو آبا و اجداد کی اندھی پیروی کرنا قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے، لیکن اس میں مقصود یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آبا و اجداد کا دشمن ہے کہ تم ان سے بالکل رشتہ ناتا کاٹ لو اور ان کا ذکر نہ کرو. بندوں کا بھی شکر گزار ہونا دین کا، دین ہی کی تعلیم ہے، اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہونا، اور اگر وہ صحیح اصولوں پر تھے تو ان کے طریقوں کی پیروی کرنا، اور اس میں ان کے اچھے اخلاق اور کردار کا بوقت ضرورت ذکر کرنا، اس میں بھی کوئی برائی نہیں. کیونکہ یہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، نہ کہ خود نمائی کے لیے کہ تمہیں نہیں پتا میں کس کا بیٹا ہوں، یہ نہیں ہے ان کا مقصود. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. کوئی خود ستائی نہیں، بلکہ تحدیث نعمت ہے، نعمت کا بیان ہے. اور یہ بھی دعوت، یہ تبلیغ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہوں اور وہ آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ جانتے ہوں، ان کو آپ کا کچھ انٹروڈکشن ہو، تو اس سے سننے والوں کی دلچسپی تھوڑی اور بڑھ جاتی. مثلا اگر آپ کسی اسپیکر کو سن رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہ جانتے ہیں، تو اچھی باتیں تو اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اچھا وہ فلاں جگہ سے ہے، فلاں کی اس کی فلاں جنریشن میں سے، فلاں کی اس کا نسب یہ ہے، یا اس کے لینیج یہ ہے، یا وہ فلاں کا فالوور ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا انٹرسٹ اور بڑھ جاتا ہے. اور جب کسی عالم کے مرتبے سے آپ واقف ہوں، کسی بھی عالم کے مرتبے نے مقام، یا اس کے علم سے، یا اس کی قابلیت سے آپ واقف ہوتے ہیں، تو پھر اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کا وزن اور بڑھ جاتا ہے. یہ قدرتی بات ہوتی. ایک ہی بات ایک شخص کہتا ہے، اس کی بات میں وہی سینٹنس، آپ کبھی ایکٹیویٹی کر کے دیکھیں، ایک سینٹنس لیں اور 10 لوگوں کو کھڑا کریں اور ہر ایک سے کہیں یہ بولیں، 10 لوگ وہی بات کریں گے، لیکن ہر ایک کی بات کا انداز فرق ہوگا اور اس کا اثر فرق ہوگا. کیوں؟ بات تو ایک ہی تھی، سینٹنس تو ایک ہی تھا، پر کیوں ہو گیا؟ کس چیز سے فرق ہوتا ہے؟ اس کی شخصیت کے فرق، علم کا فرق ہوتا ہے، تربیت کا فرق ہوتا ہے، پرسنالٹی کا فرق ہوتا ہے، گفتگو کے انداز کا فرق ہوتا ہے، بولنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے، بہت سی چیزوں میں فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہی بات، ایک ہی بات کسی کے منہ سے نکلے تو دل کے اندر تک چلی جاتی، اور دوسرے کے منہ سے نکلے اوپر سے چلی جاتی. ایک بہت بڑی حقیقت ہے یہ. تو یوسف علیہ السلام یہ سب باتیں اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی بات کا وزن بڑھ جائے. وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ ان کی شخصیت سے متاثر ہو جائیں. خود نمائی نہیں ہے، سیلف پروجیکشن نہیں ہے یہ. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز، کسی بھی آبجیکٹ کو شریک ٹھہرائیں، کیونکہ وہ تو کریشن ہے اور اللہ کریٹر ہے. من شیء، ان میں، ہاں کوئی درخت ہو، پتھر ہو، ستارے ہوں، ارواح ہوں، کوئی بھی چیز، اینی تھنگ. شیء اسم نکرہ ہے. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. ہم سب سے مراد کون ہے؟ ان کے آبا و اجداد بھی، اور پھر جس کو یہ توفیق ہوئی. وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، یہ صرف ہم پر ہی نہیں سب پر ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اس نعمت کی قدر کو نہیں پہچانتے. کس نعمت کی؟ توحید کی، توحید کے اقرار کی نعمت، جس کو نصیب ہو جائے. کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے جو کچھ انسانوں کے لیے بھیجا ہے وہ کس قدر عظیم نعمت ہے. سورۃ المائدہ میں بھی آتا نا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پہ تمام کی. تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، اور دین میں سب سے افضل ترین چیز کیا ہے؟ توحید کا اقرار ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور شرک کی نفی ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میزان میں سب سے وزنی چیز ہوگی عقائد میں سے.